بسم الله الرحمن الرحيم إذا ولدت الأمة ربها جب باندھی اپنے رب کو جننے لگے جب کے باندھی اپنے رب کو جننے لگے لفظ رب لغت میں مختلف معنی کے لیے آتا ہے. نمبر ایک, رب بول کر کے سید مراد ہے. نمبر دو, رب بول کر کے مالک مراد ہے. نمبر تین, رب بول کر کے مربی مراد ہے. اور نمبر چار, رب بول کر کے منعم مراد ہے. یہاں پر رب بول کر کے مولا کا معنی مراد لیا جائے گا کہ جب کے باندھی اپنے مالک مولا کو جننے لگے. کیا مطلب اس جملے کا کہ باندھی اپنے مولا کو اپنے مالک کو جننے لگے؟ نمبر ایک, اس جملے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی فتوحات بڑھ جائے گی, اسلامی لشکر کی فتوحات بڑھتی چلی جائے گی. اہل اسلام کا عجم کے علاقوں کے اوپر غلبہ ہوتا چلا جائے گا, اور اہل اسلام عجمیوں کو غلام اور باندی بنانے لگیں گے. عجمی مردوں کو غلام اور عجمی عورتوں کو باندی بنانے لگیں گے. اب جب ایسی باندیاں اپنے مالک کی جماع کی وجہ سے حاملہ بنے گی تو یہ ہونے والا بچہ اس باندی کے لیے رب کے درجے کے اندر ہوگا, اس لیے کہ وہ اس باندی کے مولا کے نسخے کی اولاد ہے. تو اہل اسلام کا دور دور تک غلبہ ہوگا, اسلامی فتوحات بڑھے گی, لوگ اسلام میں داخل ہوں گے, اور اس کی وجہ سے عجمی مرد غلام اور عجمی عورتیں باندیاں بنے گی. جب باندی بن جائے گی تو ملکیت یمین کے طور پر مجاہدین غانبین ان کے ساتھ جمع کریں گے. جمع کے نتیجے کے اندر وہ عجمی باندیاں حاملہ بنے گی, پھر اس حمل سے بچہ پیدا ہوگا. اب یہ جو حمل سے بچہ پیدا ہوگا, یہ نطفہ ہے اس باندی کے مولا کا, اس لیے کہ یہ باندی تو غانمین کے درمیان میں تقسیم غنیمت کے وقت پر آئی ہوئی ہے. لہذا اس باندی کا جو مولا ہے, اس مولا کے نطفے سے یہ بچہ پیدا ہوا. لہذا یہ بچہ تو باپ کے تابع ہو کر کے آزاد کہا جائے گا, اور اس کی جو ماں ہے وہ اپنی جگہ باندھی ہی رہے گی. اس طریقے سے اذا ولدت الامۃ ربہا کا مستاق سامنے آئے گا کہ جب باندھی اپنے مالک کو مولا کو جننے لگے گی تو یہ اس کی پہلی صورت ہوگی. نمبر دو, دوسری صورت, باندیاں بادشاہوں کو جنے گی. باندیاں بادشاہوں کو جنے گی, یعنی باندیوں کی اولاد بادشاہ بننے لگے گی. اس طریقے سے کہ باندی کا مولا اور مالک بادشاہ تھا, امیر تھا, خلیفہ تھا, اس نے اس باندی کے ساتھ جمع کیا जिसके नतीजे के अंदर बच्चा पैदा हुआ, ये बच्चा बड़ा होकर के बाप की जगह पर अमीर बना, खलीफा बना, गवर्नर बना, और इस बच्चे की माँ जो बांधी है वो तो आम रियाया ही में से रही, आम लोगों ही में से रही। तो माँ तो वही रियाया में से रही, बांधी ही रही, और उस बांधी का जो बच्चा है वो बाप अमीर खलीफा था, लिहाजा बाप की जगह पर आइंदा चलकर वो अमीर और खलीफा और गवर्नर और हाकिम और बादशाह बन गया। ये हदीस शरीफ के जुमले का दूसरा मतलब लिया गया है। फिर शुर्राए हदीस ने एक अजीब तारीखी बात बयान की है। बनुल अब्बास, बनुल अब्बास खानदान बनु उमैया के बाद इस्लामी अमारत और खिलाफत बनुल अब्बास के हाथ में आई। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु बनु उमैया में से थे और लंबे जमाने तक इस्लामी दुनिया के ऊपर अमारत और हुकूमत बनु उमैया की रही। उसके बाद बनुल अब्बास के हाथ में हुकूमत आई तो बनुल अब्बास के अंदर जितने भी खुलफा और उमरा गुजरे हैं वो तकरीबन तमाम के तमाम बांदी की औलाद थे, किसी न किसी बांदी की वो औलाद थे। तो बनुल अब्बास के तमाम खुलफा किसी बांदी की औलाद थे। सिर्फ खलीफा अमीनुर रशीद वो जुबैदा खातून जो एक आज़ाद औरत थी उसके बेटे थे। तो जुबैदा खातून आज़ाद औरत थी, वो बांदी नहीं थी, उसके बतन से अमीनुर रशीद हुए। और अमीनुर रशीद फिर हारून रशीद की खिलाफत के बाद वो खलीफा बने, वो अमीरुल मोमिनीन बने। तो वो एक जो है आज़ाद औरत के बेटे थे। बाकी जितने भी बनुल अब्बास के खुलफा और उमरा अब्बासी दौर के अंदर इस्लामी ममलकत के अमीर बने वो सब के सब किसी न किसी बांदी के वतन से थे, बांदी की औलाद में से थे। नंबर 3, इज़ा वलदतिल अमतु रब्बहा, ये औलाद की नाफरमानी से किनाया है। औलाद की नाफरमानी से किनाया है, यानी औलाद ऐसी नाफरमान हो जाएगी कि वो माँ के ऊपर हुक्म चलाएगी। और जिस तरीके से एक आका अपनी बांदी से काम लेता है, अपनी बांदी पर हुक्म चलाता है, इस तरीके से औलाद नाफरमान बन करके अपनी माँ पर हुक्म चलाएगी, इस तरह औलाद नाफरमान बन जाएगी। तो इज़ा वलदतिल अमतु रब्बहा, यानी औलाद माँ की ऐसी नाफरमान बन जाएगी कि माँ के ऊपर हुक्म चलाएगी। ये गोया कि औलाद अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करेगी जैसे कि एक आका अपनी बांदी के साथ बर्ताव करता है, इस तरह औलाद अपनी माँ के साथ बदसुलूकी करने के ऊपर उतर आएगी। नंबर 4, चौथा मतलब हदीस शरीफ का ये लिया गया है, बांदियों की खरीदो फरोख कसरत से हो जाएगी, लोग बकसरत बांदियों की खरीदो फरोख करेंगे, यहाँ तक के एक बेटा अपनी माँ को खरीद लेगा। बांदियों की खरीदो फरोख इस कदर कसरत से आम हो जाएगी कि बेटा अपनी माँ को भी खरीदेगा। क्योंकि उम्मे वलद की बै जुम्हूर इम्मा तो नाजायज करार देते हैं, लेकिन उम्मे वलद की बै बाज़ इम्मा جائز قرار دیتے ہیں. تو جن حضرات کے مسلک میں ام ولد کی بیع جائز ہے ان لوگوں کے مسلک کے اعتبار سے یوں کہا جائے گا کہ لوگوں کے اندر ایسے حالات ہو جائیں گے کہ باندھیوں کی بیع بکثرت ہوگی. کتنی بیع ہوگی کہ لوگ ام ولد باندھیوں کو بھی بیچیں گے. جن ائمہ اس کے جواز کے قائل ہیں ان کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے اب جب باندھیوں کی بیع ہوگی ام ولد کی بھی بیع ہوگی تو وہ ام ولد بکتے بکاتے ایسے حالات آئیں گے کہ اپنی اولاد کے ہاتھ میں بک کے آئے گی. یعنی ایک بیٹا بازار سے باندھی خرید کے لایا تب اس کو پتا چلا کہ یہ تو میں اپنی ماں کو خرید کے لایا, یہ تو میری حقیقی ماں ہے. اب یہ جو ہے باندھی ام ولد بن گئی تھی لیکن جن حضرات نے اس کی بیع کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اس کے قول کے مطابق وہ بکی ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے یہاں تک کہ اولاد کی ملکیت کے اندر آئی اور اولاد جو ہے اپنی ماں کو خرید رہی ہے. تو اس طریقے کا زمانہ دنیا کے اندر آئے گا. نمبر پانچ, پانچواں مطلب یہ لیا گیا ہے کہ عرب حضرات جو ملوک کی حیثیت رکھتے ہیں, عربوں کی حیثیت ملوک اور بادشاہوں کی ہے لیکن عجمی عورتوں سے پیدا ہونے لگیں گے. عرب جو ملوک کی حیثیت رکھتے ہیں وہ عجمی عورتوں کے بطن سے پیدا ہونے لگیں گے. کیسے؟ کہ بھئی عرب لوگ عجمی عورتوں سے نکاح یا عجمی باندھیوں سے جمع کریں گے جس کے نتیجے کے اندر ان عربوں کی اولاد ہوگی اور عربوں کی اولاد ہوگی عجمی ماؤں کے بطن سے. تو اولاد ہے عربوں کی لیکن بطن ہے عجمی ماؤں کا. اس اعتبار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عرب جو لوگوں کے اندر ملوک کا مقام رکھتے ہیں وہ عجمی ماؤں کے بطون سے جنے جائیں گے اور پیدا ہونے لگیں گے. یہ بھی اس جملے کا جو ہے ایک مطلب لیا گیا ہے. ایک چھٹا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جہالت کی کثرت ہو جائے گی, جہالت کا غلبہ ہو جائے گا اور اس قدر لوگوں میں جہالت عام ہو جائے گی کہ ام ولد تک کی وہ بے کر ڈالیں گے. ام ولد کی بے حالانکہ ممنوع ہے لیکن لوگ جہالت کی وجہ سے ام ولد کی بیع کرنے لگیں گے. یا یہ کہ جو ہے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ام ولد ہے اور مارے جہالت کے ام ولد کی بیع کرنے لگیں گے. تو جہالت کا غلبہ ہوگا اور اس جہالت کے غلبے کے اندر ام ولد تک کی بیع جو ہے دنیا میں ہونے لگے گی. نمبر سات, ساتواں مطلب یہ ہے انقلاب احوال کی طرف حدیث میں اشارہ ہے. انقلاب احوال یعنی دنیا کے اندر حالات بہت زوردار بدل جائیں گے. ایسے زوردار حالات بدل جائیں گے کہ متاع بن جائے اور متیع بن جائے. ایسے حالات میں انقلاب آئے گا کہ جس کو متیع ہونا چاہیے وہ متاع بن جائے اور جس کو متاع ہونا چاہیے وہ متیع بن جائے. ایسے انقلابات دنیا کے اندر جو ہے آنے لگیں گے. یعنی ایک بیٹی کو اپنی ماں کا متیع ہونا چاہیے لیکن بیٹی جو ہے متاع کا درجہ لے لے گی اور اپنی ماں کو وہ متیع بنا ڈالے گی. اس طرح کے انقلابات زمانے کے اندر آئیں گے. تو حالات اتنے زوردار بدلیں گے کہ متا اور متا متیع بن جائے. ایک بیٹی کا بیٹے کا مقام کیا کہ وہ اپنے ماں کی باپ کی اطاعت کرے لیکن حالات ایسے آ جائیں گے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گی کہ تم ہماری اطاعت کرو, تم ہمارا کہنا مانو, ہم جیسے کہے تم ویسا کرو. اور اولاد ماں باپ کو بیچاروں کو مجبوراً اولاد کی اطاعت کرنی پڑے گی، ایسے انقلابات دنیا کے اندر برپا ہوں گے. یہ سب مطلب ہے اذا ولدت الامۃ ربہا کے. آج کے زمانے کے اندر یہ سب چیزیں دنیا میں خالق آ رہی ہیں. بیچاری پرانے انداز کی مائیں ہوتی ہے، کم پڑھی لکھی یا بے پڑھی لکھی، اور بچی ذرا سا ایجوکیشن حاصل کر لے وے، تھوڑی بہت انگریزی پڑھ لے وے، تو بیچاری ماں تو اس کی خاطر میں بھی نہیں آتی. ماں کو وہ کہے گی کہ تو پرانی سوچ کی، پرانے خیال کی، تو کیا سمجھتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے. اس طرح کر کے ماں کی بات وہ بچیاں ٹھکراتی ہے اور اپنی ماں کی تحقیر کرتی ہے، توہین کرتی ہے. اور میں سب جانتے ہوں، میرے پاس ایجوکیشن ہے، نالج ہے، میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس ڈیوٹی ہے. لہذا ماں کو بیچاری کو ایک باندی کی طرح بنا کر کے رکھتی ہے اور ماں پر حکم چلاتی ہے، مجھے اتنے بجے اسکول جانا ہے، میرے لیے کھانا تیار ہونا چاہیے، میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے، میرا ٹفن باکس تیار ہونا چاہیے. اس طرح لڑکیاں اپنی ماؤں کے اوپر حکم چلانے لگے. گویا حدیث شریف کا یہ جملہ کئی معانی کو محتمل ہے، اور تمام کی تمام چیزیں مختلف زمانوں کے اندر امت کے اندر پیش آتی رہی اور لوگ جو ہے اس کا مشاہدہ کرتے رہے. اور یہ مشاہدہ آج کے دور کے اندر ہے کہ اولاد جو ہے مطیع ہونے کے بجائے مطاع بنتی چلی جا رہی ہے، اور والدین جو مطاع تھے وہ مطیع بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے. وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاتُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ. تَطَاوَلَ کے معنی آتے ہیں لمبی لمبی عمارتیں بنانے کے اندر آپس میں مسابقہ کرنا، لمبی لمبی عمارتوں کے بنانے میں آپس میں فخر مباحات کرنا. یہ ہے تطاول کے معنی، کہ جب لمبی لمبی عمارت بنانے میں آپس میں فخر مباحات مسابقہ کرنے لگے کالے اونٹ کے چرواہے لوگ، کالے اونٹ کے چرواہے لوگ. دیکھیے حدیث شریف کے اندر جو ہے اسفل سے اسفل کی طرف تنزل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چرواہے جو ہوا کرتے ہیں وہ عام متن معاشرے کی نظر کے اندر بہت حقیر، کمزور اور معمولی سمجھے جاتے ہیں جو چرواہے ہوتے ہیں وہ. اور اس میں بھی جو کالے اونٹ کے چرواہے ہوتے ہیں، تو چونکہ کالے اونٹ بے قیمت، اسی لیے ان کے چرواہے ایک دم بے قیمت. گویا کہنا یہ ہے کہ ایک دم تھرڈ درجے کے چرواہے، گواڑیے، راہی لوگ، وہ لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے اندر فخر اور مباحات اور مسابقہ کرنے لگے. بوہمن، یہ کالے اونٹ کو کہا جاتا ہے، اور کالے اونٹ عربوں کے اندر سب سے زیادہ گھٹیا سمجھے جاتے ہیں. جب کالے اونٹ گھٹیا تھی تو کالے اونٹ کے جو چرواہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دم گھٹیا سمجھے جاتے ہیں. تو گویا یوں کہا جا رہا ہے چرواہا، اور وہ بھی کالے اونٹ کا، اور وہ لمبی لمبی عمارتوں کے بنانے میں مسابقہ اور فخر و مباحات کرنے لگے. یہ ہے قیامت کی نشانی. نمبر دو، اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سیاہ فام چرواہے مراد ہے. چرواہے سیاہ فام، یعنی کہ سیاہ نسل کے لوگ ایسے بھی غریب اور حقیر سمجھے جاتے ہیں، اور پھر اوپر سے وہ چرواہا ہوئے، تو ایک تو وہ سیاہ کام ہے اسی لیے وہ نیچے درجے کا، اور پھر چرواہا اسی لیے اور زیادہ اس کا درجہ نیچا ہو گیا۔ اب وہ ایک سیاہ کام اور چرواہا، اور وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے اندر فخر و مباحت کرنے لگے اور آپس کے اندر مسابقہ کرنے لگے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا۔ شراح نے اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے، جن کا نسب عالی نہ ہو وہ دولت مند ہو کر اونچی عمارت بنانے لگے، جن کا نسب اور خاندان اونچا نہ ہو وہ بھی دولت مند ہو کر کے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے۔ آج کل یہ چیز دنیا میں عام ہے، شیڈیول کاسٹ کے لوگ، بیکورڈ کلاس کے لوگ، پسماندہ طبقے کے لوگ جن کا نسب عام طور پر دنیا میں نیچا سمجھا جاتا ہے، وہ بھی ایسے ایسے دولت مند ہو گئے کہ وہ اونچی اونچی لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں فخر مباحات مسابقہ اور تقابل کر رہے ہیں۔ ایک مطلب اور بھی شراح نے بیان کیا کہ جن کا نسب عالی نہیں ہے وہ لوگ حکام بن کر کے اونچی عمارتیں بنانے لگے، یعنی نسب کا کوئی ٹھکانہ نہیں، گھٹیا نسب کے لوگ اور وہ امیر بن گئے، حاکم بن گئے، بادشاہ بن گئے، حکومت کے اونچے اونچے عہدوں پر آ گئے، اور جو ہے اونچی اونچی لمبی چوڑی عمارتیں بنانے کے اندر فخر مباحات اور تقابل اور مسابقہ کرنے لگے۔ دیکھیے اس وقت کے اوپر منصب اقتدار پر آنے والے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل نیچے خاندان کے، لیکن وہ جو ہے اقتدار پر آ کر کے بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے منصوبوں میں اور عمارتوں کے بنانے کے اندر لگے ہوئے۔ ایک اور مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جن کے پاس کچھ نہ ہو وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، خالی ہاتھ لکھے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے۔ بھائی کہاں سے لائے یہ دولت، وہ مت پوچھو کہاں سے لائے یہ دولت، کل تک کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ، لیکن اب ایسے دولت مند ہو گئے کہ اونچی اونچی عمارتوں کے بنانے کے اندر فخر و مباحات تقابل مسابقہ کرنے لگے۔ ایک مطلب یہ بھی لیا گیا کہ لوگوں کا کاروبار معمولی سا ہوگا لیکن عمارتیں بڑی بڑی بنائیں گی۔ بھائی تمہاری تو سیم چنے کی لاری ہے اور تم جو ہے اپارٹمنٹ بنانے لگے، معمولی کاروبار، اور عمارت بنانے کے اندر فخر و مباحات اور مقابلہ آرائی اور مسابقے کے اندر لگے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے حدیث شریف کا مطلب، یہ تمام مطلب اس وقت دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں، کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے۔ سیاہ اونٹ کے چرواہے اسی طریقے سے، سیاہ کام چرواہے اسی طریقے سے، گھٹیا نسب کے لوگ بڑے بڑی عمارتوں کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں اس وقت، بڑی بڑی عمارتوں کے اندر لگے ہوئے اس وقت۔ کہاں سے دولت لائے یہ چکر میں مت پڑو۔ حدیث شریف میں یہ جو قیامت کی نشانی بیان کی گئی وہ نشانی اس وقت بھی پورے طور پر دنیا میں ظاہر ہو چکی ہے، کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہی۔ ان پانچ چیزوں کے اندر لا يعلمهن الا اللہ, جن کو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی قیامت کے متعلق اور غیب کے متعلق وہ پانچ چیزیں جس کو اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا. واسطے کے بغیر ان پانچ چیزوں کا یقین علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے. واسطے کے بغیر ان پانچ چیزوں کا یقین علم صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس ہے. اسی میں قیامت کے متعلق بھی ہے. پھر استدلال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ پانچ چیزیں مراد ہے جو اس آیت کے اندر ہے, سورہ لقمان کے اندر. اور استدلال اس سے ہو جائے گا, ان اللہ عنده علم الساعة, کہ قیامت کے واقع ہونے کا یقین علم اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قیامت کے واقع ہونے کا یقینی متعین علم نہیں ہے. یہ ہو گئے تمام سوال اور جوابات. ابھی جو سائل صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے یہ سارے سوال جواب کیے, اور سوال جواب کرنے کے بعد ثم ادبر, وہ آدمی مجلس سے نکل کر کے روانہ ہو گئے. یہ آنے والے آدمی جو سائل بن کر کے آئے تھے, سوال جواب کیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیے اور مجلس سے نکل کے روانہ ہو گئے. ان کے نکل جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقال ردوه, جب وہ صاحب چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کو بلا کے واپس لاؤ تو ذرا. وہ صاحب جو بھی آئے تھے نا, جو سوال کر گئے, مل ایمان, مل اسلام, مل احسان, مسد سا, ذرا ان کو بلاؤ تو, ردو ہو, بلا کے لا. صحابہ دوڑے پیچھے بلانے کے بعد سے, فلم یرو شیئن, کوئی چیز نظر نہیں آئی, کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ وہ ساحل صاحب کہاں چلے گئے. کتنا سا مدینہ, اور آج کی طرح جو ہے کوئی ٹرافک بھی نہیں, تو کہاں وہ گم ہو گئے ساحل صاحب. نہ بھیڑ, نہ بھاڑ, نہ مجمع, نہ یہ کہ بھائی جلدی سے جا کے کوئی ٹرین پکڑ لی ہوگی, کہ کسی بس میں بیٹھ گئے ہوں گے, یا کسی فلائٹ میں بیٹھ کے کہیں اڑ گئے ہوں گے, کچھ بھی نہیں. صحابہ ڈھونڈتے رہے لیکن وہ ساحل صاحب نظر نہیں آئے, پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ھذا جبرائیل, یہ سائل صاحب آپ سے پہچانے کون تھے؟ جبرائیل امین تھے, جبرائیل امین تھے. گویا جانے کے بعد بتایا گیا کہ یہ جبرائیل امین ہے. معلوم ہوا کہ فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے تو نبی کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کے لیے بھی ان کی زیارت ممکن ہو جاتی ہے. جب تک وہ اصلی شکل میں ہے وہاں تو نبی کے لیے بھی دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جب وہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آوے تو دیگر حضرات کے لیے بھی ان کی زیارت ممکن ہو جاتی ہے. دیکھیے کتنے صحابہ جو اس مجلس میں موجود تھے, سب نے حضرت جبرائیل امین کی زیارت کی, ایک نو وارد مہمان کی شکل میں, ایک سائل کی شکل میں انہوں نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا. اور یہ ایک عجیب موقع تھا کہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہچانا نہیں کہ یہ سائل کون ہے. شرائع حدیث فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا پہلا اور آخری موقع تھا. پہلا بھی موقع تھا اور آخری موقع بھی تھا کہ جبرائیل امین کی جلدی پہچان ہوئی نہیں کہ یہ جبرائیل امین ہے جو سائل کی شکل کے اندر آئے اور آ کر کے انہوں نے یہ سارے سوال جواب کیے. بعض حضرات نے ایک عجیب جوڑ لگانے کی کوشش کی ہے, کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کرتے ہو, قیامت کب آئے گی, قیامت کے وقت کو پہچاننا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے, تم قیامت کے وقت کو پہچان نہیں سکتے ہو. یہاں تم جبرائیل کو نہیں پہچان سکے تو قیامت کے وقت کو کیا پہچانو گے, حالانکہ جبرائیل سے تمہاری 23 سالہ پرانی معرفت اور پہچان ہے. اس لیے کہ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ یہ زندگی کے آخری ایام کا واقعہ ہے, تو 23 سال سے جبرائیل کی آمد آپ کے پاس ہو رہی ہے الگ الگ شکل میں, اصلی شکل میں. تو جس سے 23 سال کا تعارف ہے وہ ایک مرتبہ ایک سائل کی شکل میں آئے تو پہچان نہیں ہو سکی, تو قیامت کے علم کو تو تم کیسے پہچان سکو گے. اس طریقے سے بعضوں نے اس کے اندر یہ جوڑ لگانے کی بھی کوشش کی ہے. اس حدیث شریف سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حسن سوال بھی بہت بڑا علم کا دروازہ ہے, کہ آدمی کوئی اچھا سوال کرے تو اس سے علم کا بڑا دروازہ کھلتا ہے. یہاں جبرائیل امین نے سوالات کیے, سائل کی شکل میں سوالات کیے, اس کی وجہ سے مجلس اقدس کے اندر موجود صحابہ کرام کے سامنے علم کا ایک بڑا دروازہ کھل گیا. تو حسن سوال یہ بھی حصول علم کا ایک بہترین ذریعہ ہے, اور اس کے ذریعے سے بہت سارے علوم انسان کو حاصل ہوتے ہیں. اب حدیث شریف کا ترجمہ مطلب تو مکمل ہوا, لیکن چند ضروری باتیں اچھی طرح سمجھ لو حدیث شریف کے متعلق. حضرت جبرائیل امین کی آمد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام میں تھی. جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ حجت الوداع کے کچھ بعد, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حجت الوداع سے کچھ پہلے پہلے, گویا آخری ایام میں یہ آمد ہوئی. تو اس آمد کا مقصد نمبر ایک, پورے دین کا اجمالی خلاصہ اور مغز سکھلانا تھا, کہ 23 سال سے اللہ کے یہاں سے جو میں شریعت لے کے آ رہا ہوں, دین لے کر کے آ رہا ہوں, وحی لے کر کے آ رہا ہوں, احکام لے کر کے آ رہا ہوں, تو اب اس کا پورا مغز پورا خلاصہ حضرت جبرائیل امین نے حیات مقدسہ کے آخری ایام میں آ کر کے سوال جواب کے انداز میں صحابہ کو سمجھایا, ذہن نشین کرایا. اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ آپ جیسے ذی علم مقرر حضرات اگر 2-2.5-3 گھنٹے عوام میں خطاب فرمائے تو آخر میں 3-4 منٹ میں اپنی تقریر کا خلاصہ بھی بتلا دینا چاہیے, تاکہ لوگوں کو اس کا مغز اور خلاصہ ذہن نشین ہو جائے. اسی لیے کہ آپ تقریر شروع کریں اور علم کا فیضان ہوتا چلا جاوے, اور آپ علم کی گہرائیاں 2.5-3 گھنٹے تک بارش کی شکل میں عوام پر برساتے چلے جاوے, اور پھر اخیر میں جو ہے بیچاری عوام الجھی رہے گی کہ حضرت کے فرمان اقدس کا کیا خلاصہ تھا. اسی لیے اخیر کے اندر 2-3 منٹ میں اس کا مغز اور خلاصہ بھی بیان کر دینا چاہیے. تو جبرائیل امین 23 سال سے جو شریعت اور وحی لے کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے رہے, تو اس کا لب لباب, اس کا خلاصہ, اس کا مغز حیات مقدسہ کے آخری ایام میں آ کر کے سوال جواب کے انداز میں بیان فرما دیا. نمبر دو, جتنا دین اس وقت تک نازل ہو چکا تھا اس کی تقریر اور تثبیت فرما دی. جتنا دین اس وقت تک نازل ہو چکا تھا اس کی تقریر, تقریر لغوی معنی کے اعتبار سے, عرسی تقریر نہیں, اور تثبیت یعنی اب تک جو دین بیان ہو چکا وہ بالکل صحیح ہے, قیامت تک کے لیے ہے, اب یہ معمول بہا ہے اور اس کے اوپر امت کو عمل کرنا ہے. روایتوں سے پتہ چلتا ہے, یہاں تو بخاری کی روایت میں جبرائیل کی جب آمد ہوئی سائلانہ حیثیت سے تو سلام کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن دوسرے طرق سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر کے سلام پہلے کیا تھا. معلوم ہوا کہ باہر سے آنے والا پہلے مجلس کے اوپر سلام کرے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نے آ کر سلام نہیں کیا تھا, تو پھر اشکال پیدا ہوتا ہے, جیسے کہ یہاں کی روایت میں بھی سلام کا تذکرہ نہیں ہے, دوسری جگہوں پر بھی سلام کا تذکرہ نہیں ہے, تو اس سے بعض شرع اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر کے سلام نہیں کیا تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جبرائیل نے آ کر سلام کیوں نہیں کیا؟ جواب نمبر ایک, اخفائے حال کے واسطے, اپنی حالت چھپانے کے واسطے کہ بھائی میں ایک جاہل آدمی ہوں, ایمان اسلام کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں, اسی لیے سوال کرنے اور سیکھنے تو آیا ہوں. اگر سلام کرے تو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی تو جانکار ہے, پڑھا لکھا ہوا ہے, اسی لیے اس نے آ کر کے پہلے مجلس میں سلام کیا. اب اگر سلام نہ کرے تو لوگ یہی سمجھیں گے نہیں, اناڑی ان پڑھ آیا, دیکھو نا کچھ سلام ولام بھی نہیں کرتا ہے, اور ان کو یہی اپنا انداز پیش کرنا تھا, اپنی حالت چھپانی تھی. اسی لیے جبرائیل امین نے اخفائے حال کے لیے سلام نہیں کیا. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت تک سلام ضروری نہیں تھا, اور ایسے بھی سلام فرض تو ہے نہیں, تو اس وقت تک سلام ضروری نہیں تھا, اس لیے جو ہے جبرائیل امین نے آ کر سلام نہیں کیا. نمبر تین, ملائکہ سلام کے مکلف نہیں ہے. کسی مجلس میں کسی کے پاس جاوے تو سلام کا جو حکم ہے وہ انسانوں کے واسطے ہیں, ملائکہ سلام کرنے کے مکلف نہیں ہے, اس لیے جبرائیل امین نے آ کر کے سلام نہیں کیا. یہ سب اس کی توجیحات کی گئی ہے. پہلی توجیہ بھی دل لگتی توجیہ ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر سلام تو کیا تھا, لیکن مختلف طرق میں مختلف روات نے اس سلام کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا. اس لیے کہ جو چیز معروف ہوتی ہے اس کا تذکرہ لوگ کرتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ تو مجلس کے آداب میں سے ہیں کہ باہر سے آنے والا آدمی سلام کرے, تو جبرائیل امین آئے تو انہوں نے سلام تو کیا ہی ہوگا, اس کو روایت میں بتلانے کی کیا ضرورت, وہ تو سب جانتے ہی ہیں, اسی لیے بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور راوی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا, ورنہ جبرائیل امین نے سلام کیا تھا. اس کے بعد لفظ احسان سمجھو, مل احسان. ایک معنی آپ کو بتلایا گیا تھا احسان کے معنی اخلاص کے, بعد حضرات یہاں احسان کو اخلاص کے معنی کے اندر لیتے ہیں. احسان کا لغوی معنی آتا ہے اتقان, لغوی معنی اول آتا ہے اتقان, دوسرا لغوی معنی آتا ہے ایصال النفع الی الغیر, دوسرے آدمی کو فائدہ پہنچانا, یہ بھی احسان کہا جاتا ہے. ایصال النفع الی الغیر, نفع اور فائدہ دوسرے آدمی کو پہنچانا, یہ بھی احسان کہا جاتا ہے. और हमारे मुहावरे के अंदर इसी माने में लफ्ज एहसान ज्यादातर इस्तेमाल होता है। कई दूसरे पर एहसान करो, दूसरे को नफा पहुंचाओ, दूसरे को फायदा पहुंचाओ, यही माना ज्यादातर हमारे मुहावरे में इस्तेमाल होता है। इस्तिलाह के अंदर एहसान कहा जाता है इखलास के साथ, खुशु और खुजु के साथ अल्लाह ताला की तरफ इस तरह मुतवज्जे होना कि गैरुल्लाह की तरफ बिल्कुल तवज्जो न रहे। इखलास के साथ, खुशु के साथ, खुजु के साथ अल्लाह ताला की तरफ इस तरीके से मुतवज्जे होना कि गैरुल्लाह की तरफ तवज्जुह और ध्यान बिल्कुल बाकी न रहे, उसको एहसान कहा जाता है। बाद हजरात ने एहसान की काबिर यूं की, हक के साथ मशगूल होना, हक के साथ मशगूल होना, हक की तरफ इनाबत और तवज्जो और ध्यान देना। अब यहाँ हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान को बयान करते करते दो बातें इरशाद फरमाई, अन्ताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। अब इस जुमले को भी अच्छी तरह समझ लो। अक्सर शुर्राहे किराम की राय ये है कि इस दो जुमलों के अंदर एहसान के दो मर्तबों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक एहसान का आला दर्जा और दूसरा है एहसान का अदना दर्जा। ये दो जुमले हैं और एहसान के दो मर्तबे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। आला दर्जा क्या है? अन्ताबुदल्लाह का अन्नका तरा, अल्लाह ताला की इबादत करे, इस तरह करे गोया इंसान अल्लाह ताला को देख रहा है। ये है एहसान का आला तरीन दर्जा कि इंसान अल्लाह ताला की इस तरीके से इबादत करे गोया के इंसान अल्लाह ताला को देख रहा है। यहाँ एक बात ये समझो कि दुनिया में रहते हुए बारी ताला का दीदार तो मुमकिन नहीं है। इंसान दुनिया में रहते हुए बारी ताला का दीदार तो कर सकता नहीं है, लेकिन इस्तेहजार की कैफियत ऐसी बढ़ जावे कि गोया वो अल्लाह ताला को देख रहा है। इस्तेहजार की कैफियत इस कदर बढ़ जावे कि गोया के वो अल्लाह सुबहानहु व ताला को देख रहा है। ये है अन्ताबुदल्लाह का अन्नका तरा, ये हो गया एहसान का आला तरीन दर्जा। दूसरा अदना दर्जा, फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, के बारी ताला मुझको देख रहे हैं, ये ध्यान करते हुए बंदा इबादत करे, ये है कम से कम दर्जा। बारी ताला मुझे देख रहे हैं, ये ध्यान करते हुए इबादत करे, ये है कम से कम दर्जा। और तसव्वुफ के अंदर गुनाह छुड़वाने के लिए, अल्लाह का ध्यान पैदा कराने के लिए यही मुराकबा कराया जाता है। अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा, इस आयत के मजमून का मुराकबा करो कि अल्लाह ताला जो है देख रहे हैं। अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, इस मजमून का मुराकबा करो। ये जो है अपने अंदर अल्लाह के ध्यान को पैदा करने का बेहतरीन मुराकबा, आला दर्जे का एहसान का दर्जा। और अदना दर्जा ये है کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ درجہ تو ہر ایک کو حاصل کرنا آسان بھی ہے کہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں. اس کا دھیان پیدا کر لو تو اللہ تعالیٰ کی توجہ بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اکثر شراح کرام نے یہاں یہ مطلب لیا ترکیبی اعتبار سے کہ احسان کے دو درجے بیان کرنا ہے. پہلے جملے میں اعلیٰ ترین درجہ اور دوسرے جملے کے اندر ادنا سہل آسان درجہ بتلانا مقصود ہے. یہ ہے اکثر حضرات کی رائے. پھر یہ حضرات یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ مراقبہ جو احسان کا اس در روایت میں آیا اس کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے ہے. کہ زندگی کے ہر شعبے میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, عبادت میں, عقائد میں, ہر موقع کے اوپر بندہ یہ دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے, شرعی زندگی, انسانی زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ہر نماز, ہر عبادت, ہر معاملے میں, ہر معاشرت میں, ہر موقع پر بندے کے اندر یہ دھیان پیدا ہونا ضروری ہے. بعض شراح کرام نے اس جملے کا ایک اور مطلب بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں دو درجوں کا بیان نہیں ہے, ادنا اور اعلیٰ دو الگ الگ درجے کا بیان نہیں ہے, ایک ہی درجہ مطلوب ہے. شروع ہی سے ایک درجہ مطلوب ہے. کیا شروع سے درجہ مطلوب ہے؟ کا شروع سے ایک درجہ یہ مطلوب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہو. تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہو. اس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہی شروع سے مطلوب ہے کہ بھئی ہر ایک آدمی یوں عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. بس یہی آسان, یہی مطلوب, یہی مقصود. پھر یہ حضرات کیا کہتے ہیں, ایک مثال دیتے ہیں. ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا اور بادشاہ کے دربار میں بہت سارے لوگ موجود ہیں. اب بادشاہ نے ایک آدمی کو کچھ باتیں پوچھنے کے لیے کھڑا کیا. اب جس وقت آدمی کو کھڑا کیا تو آدمی قلب, دماغ, چہرہ, ہر چیز سے بادشاہ کی طرف متوجہ ہیں, اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جس وقت بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت کے اوپر جو ہے انسان کا دھیان کسی چیز کی طرف نہیں جائے گا. ہر طرح دماغ بھی بادشاہ کی طرف, آنکھ بھی بادشاہ کی طرف, دل بھی بادشاہ کی طرف, ہر چیز بادشاہ کی طرف رہے گی. اب اگر اس درمیان ایسا ہوا کہ بادشاہ کسی سے کچھ بات چیت کرنے لگ گیا, کوئی چپراسی آ گیا بادشاہ کے وقت پر دوا کھلانے کے لیے, بادشاہ کے وقت پر کوئی مشروب لے کر کے آ گیا, یا کوئی وزیر آ گیا کوئی اہم کام لے کر کے, اب بادشاہ کیا کرے گا؟ اس کو جس کو کھڑا کیا تھا اس کو کھڑا رکھ کر دوسری طرف متوجہ ہو گیا کچھ پینے میں یا کوئی اہم بات چیت کرنے میں. اب یہ آدمی جس کو بادشاہ نے دربار میں کھڑا کیا تھا وہ کیا سوچے گا؟ ابھی بادشاہ سلامت مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں, ابھی بادشاہ سلامت کا دھیان دوسری طرف ہے. تو جتنی دیر یہ سوچے گا کہ بادشاہ کا دھیان دوسری طرف ہے, بادشاہ کی توجہ دوسری بات میں ہے, اتنی دیر میں یہ کچھ گڑبڑ سربڑ کرنی ہو تو کر ڈالے گا. کسی کو کچھ اشارے کرنے ہو, اپنے جیب سے نکال کے کچھ دیکھنا ہو, اپنے موبائل کو سائلنٹ کرنا ہو, یا کسی چیٹ پر مختصر جواب لکھنا ہو, وہ کام وہ چٹ پٹ میں کر ڈالے گا. हालांकि वो बादशाह के दरबार में खड़ा है, बादशाह सामने मौजूद है, लेकिन जितनी देर के लिए उसको ये लगा कि बादशाह इस वक्त मुझे देख रहा नहीं है, बल्कि बादशाह कहाँ है, दूसरी तरफ है, इतनी देर के अंदर उसका ध्यान दूसरी चीज की तरफ चटाफट फटाचट जो है हो ही जाएगा। जबकि अगर ये आदमी यूँ सोचे कि बादशाह मुझे देख रहा है, बादशाह मुझे देख रहा है, हालांकि बादशाह हकीकत में उसको देखता नहीं है, फिर भी वो यूँ सोचे कि बादशाह मुझे देख रहा है। बाद होशियार लोग क्या करते हैं, होते हैं किसी दूसरे काम में, लेकिन ढोंग क्या करते हैं कि वो आप ही की तरफ नजर जमाए बैठे हुए हैं, हालांकि वो दूसरे आलम में है, दूसरी दुनिया के अंदर है, लेकिन उनका अंदाज ऐसा है कि आपको ये लगे कि आप ही की तरफ मुतवज्जे है। तो अगर आदमी को ये तसव्वुर हो कि बादशाह मुझे ही देख रहे हैं, तो उस वक्त पर इंसान का ध्यान तवज्जो फिक्र सोच कभी दूसरी तरफ नहीं जा सकेगी, हर जिस दूसरी चीज की तरफ नहीं जाएगी और बादशाह सलामत ही की तरफ रहेगी, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि बादशाह मुझे देख रहा है, हालांकि हकीकत में बादशाह उसको देख रहा नहीं है, वो तो किसी काम के अंदर मशगूल है। लेकिन यही तसव्वुर इंसान के लिए काफी है कि बादशाह मुझे देख रहा है, तो वो हमासन बादशाह की तरफ मुतवज्जे रहेगा। उसकी दूसरी मिसाल, एक उस्ताद का बस सबके बच्चों को, अरे बड़े बच्चों को सॉरी, पढ़ाते पढ़ाते इस्तिंजे का तकाजा हुआ और उठ करके गए। अब ये बच्चे जानते हैं कि हमारे उस्ताद जो है ना बहुत तेज तर्रार हैं, बाद मरतबा दरसगाह से उठ के जाते हैं, लेकिन वो खिड़की से देखते हैं कौन तालिबे इल्म क्या कर रहा है। ये हमारे उस्ताद झांकने में बहुत माहिर है, बाद मरतबा इस्तिंजे का तकाजा नहीं होता, लेकिन फिर भी कहते हैं कि रुको मैं अभी जरूरत से आता हूँ, यूँ करके वो तुम पढ़ते रहना है, गफलत में मत रहना, यूँ कहकर उठ के जाएंगे और बाहर से छुप के देखेंगे कि हम बात करते हैं या पढ़ते हैं, और अभी आके बात जो की तो सपाटे चालू कर देंगे। तो तलबा को अगर ये रहे कि भाई ये उस्ताद तो जाने के बावजूद भी जांच के देखते हैं, तो तलबा जो है पढ़ने में लगे रहेंगे कि उस्ताद न होने, सामने न होने के बावजूद इधर उधर से भी हमारे ऊपर ध्यान रखे हुए हैं। और उसकी एक आसान मिसाल इस जमाने के अंदर सीसीटीवी कैमरा, कैमरा अगर लगा हुआ होगा तो चाहे कैमरा ऑपरेटर जो है आपको देख नहीं रहा हो, फिर भी हर वक्त हमारे तस्वीर में क्या रहेगा, वो देख रहे होंगे हमको, चौकस हमको देख रहे होंगे, इसीलिए आदमी कोई गलत गलत काम करता नहीं है। तो इस तरीके से शुरू ही से मतलूब है कि आदमी अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करे जैसे कि अल्लाह ताला तुमको देख रहे हैं, बस ये ध्यान नसीब हो जाएगा तो हमातन मुतवज्जे हो करके बंदा अल्लाह सुबहानहु व ताला की इबादत करेगा और इबादत में जर्रा बराबर भी गफलत नहीं करेगा। बस शुरू ही से यही एक दर्जा मतलूब है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरीके से करो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, तुमको अल्लाह ताला देख रहे हो, इस तरीके से इबादत करो। फिर एक बात और समझो, लफ्ज ताबुदल्लाह जो आया उसके अंदर इबादत माली इताअत और मारेफत तीनों चीजें मुराद हैं। इबादत बदनी और माली, इताअत और मारेफत तीनों चीजें मुराद हैं ताबुदल्लाह के लफ्ज के अंदर। इबादत बदनी और माली तो हमको मालूम है, दूसरी चीज इताअत मुतलका अल्लाह की मुकम्मल इताअत, और नंबर तीन मारेफत। अब इस हदीस शरीफ से तसव्वुफ का इस्बात होता है। कैसे तसव्वुफ का इस्बात होगा कि जब हदीस शरीफ के अंदर एहसान का हुक्म दिया गया कि अंताबुदल्लाह का अन्नक तराहु फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, कि ये एहसान की सिफत अपने अंदर पैदा करो तो उसको पैदा करने का कोई तरीका तो होगा, उसको पैदा करने का کوئی طریقہ تو ہوگا. اس صفت احسان کو پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کا نام تصوف ہے. تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو حدیث شریف کے اندر جو صفت احسان کے بارے میں کہا گیا, تو جب صفت احسان اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا گیا اور جبرائیل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپس میں سوال جواب ہوئے اور امت کو سکھلایا گیا, تو معلوم ہوا کہ یہ صفت احسان کا جب حکم دیا گیا تو اس کو اپنے اندر حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا. تو جو صفت احسان کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے اسی کا نام رکھا جاتا ہے کیا؟ تصوف. اسی لیے ہمارے دادا پیر حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانی رحمت اللہ علیہ رئیس الاحرار نے یہ سوال کیا تھا کہ مولوی زکریہ بتلاؤ کہ تصوف کیا چیز ہوا کرتی ہے. تو حضرت نے یہی فرمایا کہ اس کی شروعات انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ہوتی ہے. بس اسی کا نام تصوف ہے, اسی کا نام صوفیت ہے. تو مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانی فرمانے لگے کہ جب میں چلا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تو یہ سوال سوچ کے چلا تھا کہ میں یوں سوال کروں گا آپ یوں جواب دیں گے تو اس پر یہ اشکال کروں گا, پھر آپ یوں جواب دیں گے تو اس پر یہ اشکال کروں گا. سارے اشکالات کی بھرمار کر کے آیا تھا, لیکن یہاں اگر آپ نے جواب ہی ایسا دیا کہ نہ کوئی اشکال باقی رہا نہ کوئی سوال کی آگے گنجائش باقی رہی. یہی ہے تصوف کا خلاصہ کہ انسان جو ہے اپنے اندر صفت احسان پیدا کرے. تو صفت احسان حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اسی کو تصوف کہا جاتا ہے, اور یہ گویا کہ قرآن اور حدیث سے مستنبط چیز ہے. پھر ایک سوال آپ کو ضمناً بتلایا گیا تھا اور اس کا ایک جواب دیا گیا تھا کہ سائل نے آ کر قیامت کے بارے میں کیوں سوال کیا. متصاف سائل جبرائیل نے قیامت کے متعلق کیوں سوال کھڑا کیا, تو اس کا ایک جواب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتلایا گیا تھا. دوسرا جواب سمجھو, سائل نے قیامت کا سوال اس لیے کیا کہ ایمان, اسلام, دین, احسان ان تمام کا اصل مقصود قیامت کی تیاری ہے. ان تمام کا اصل مقصود کیا ہے؟ قیامت کی تیاری ہے کہ بھائی ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخرت کی تیاری کرنے کے واسطے. تو جس چیز کے لیے ایمان ہے, جس چیز کے لیے احسان ہے, جس چیز کے لیے اسلام ہے, وہ ہے آخرت. تو اس کے متعلق اگر سوال کرے تو وہ سوال بے ربط اور بے جوڑ کہا نہیں جائے گا. تیسرا ایک جواب سمجھے, بعض مرتبہ سائل جو سوالات کرتے ہیں اپنی ضرورت کے پیش نظر سوال کرتے ہیں اور سوال کے اندر ربط ملحوظ نہیں ہوا کرتا. سائل سوال کرے گا اپنی ضرورت کے مطابق, اس کے اندر ربط ملحوظ نہیں ہوا کرتا. بہت سے مستفتی دارالافتاء کے اندر آتے ہیں اپنی الگ الگ الجھنوں کے متعلق سوال لے کر کے, وہاں کوئی ربط ملحوظ ہوتا نہیں. ایک آدھ سوال نماز کا کیا تو ایک آدھ سوال کپڑے کے بارے میں کیا, ایک آدھ سوال پجامے کے بارے میں کیا, تو ایک آدھ سوال ٹوپی کے بارے میں کیا, ایک آدھ سوال بیوی کے بارے میں کر ڈالا. تو مقصود اس کو اپنی ضروریات کو حل کروانا ہوتا ہے, وہاں کوئی ربط ملحوظ ہوتا نہیں ہے. لہٰذا یہاں ربط پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ بھائی سائل نے قیامت کے متعلق کیوں سوال کیا, یہ تو ایمان اسلام پوچھنے آئے تھے, اور قیامت کی بات کیوں چھیڑ ڈالی, کہ ربط کے چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب جو ہے قیامت کے متعلق سوال کا خلاصہ ہے. بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جب جبرائیل امین تشریف لائے तो उन्होंने आकर के कहा था या मोहम्मद, जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत में भी है कि जिब्राइल अमीन ने आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया या मोहम्मद के लफ्ज के जरिए से। बाज रिवायत में है कि या रसूल अल्लाह कहा, तो या रसूल अल्लाह कहने में तो कोई इश्काल नहीं, लेकिन या मोहम्मद कहने में कुछ जाहिरी तोहीन जैसा मालूम हो रहा है। ला तजअलू दुआ अर रसूली का दुआई बादिकुम बादा, रसूल को इस तरह मत पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारा करते हो, यानी जिस तरह आपस में लोग एक दूसरे को नाम के साथ बेतकल्लुफ पुकारा करते हैं, इस तरह नबी को नहीं पुकारा जाएगा। नबी को तो पूरे अदब अलकाब और आदाब के साथ पुकारा जाएगा। तो अगर जिन रिवायतों में या रसूल अल्लाह का लफ्ज है उसमें कोई इश्काल नहीं, लेकिन मुस्लिम शरीफ की रिवायत में या मोहम्मद का लफ्ज आया तो ये तो बज़ाहिर एक बेअदबी का अंदाज हो गया। तो जिब्राइल ने ऐसा क्यों किया? जवाब नंबर एक, ला तजअलू दुआ अर रसूली वाली आयत के मुकल्लफ इंसान और जिन्नात है, मलाइका नहीं है। इस आयत करीमा के खिताब के मुकल्लफ इंसान और जिन्नात है, मलाइका नहीं है। नंबर दो, जिब्राइल अमीन ने आकर अपनी हकीकत छुपाने के लिए एक आमियाना अंदाज में या मोहम्मद कहा, अपनी हकीकत छुपाने के लिए उन्होंने या मोहम्मद वाला लफ्ज जो है इस्तेमाल किया। नंबर तीन, बादशाह फरमाते हैं कि यहाँ अलम वाला लफ्ज मुराद नहीं है बल्कि माना वस्ती मुराद है, यानी मोहम्मद बोल करके जिसकी बहुत ज्यादा हमद की गई ऐसी जात मुराद ली जिब्राइल अमीन ने, यानी अलम मुराद नहीं लिया। अलम मुराद ले गए तो कुछ बेअदबी जैसा अंदाज मालूम हो गया, लेकिन वस्फ मुराद ले गए, माना वस्ती के मोहम्मद, यानी जिनकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है, सतूदा तारीफ वाली जात, तो उस सूरत में फिर जो है कोई इश्काल बाकी रहता नहीं है। अब एक बात इसके अंदर ये बाकी रह गई कि किताबों का जो है ईमानियात में तस्किरा यहाँ बुखारी की रिवायत में नहीं है। देखो यहाँ तो क्या आया, अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व बिलिकाइहि व रुसुलिहि, इसमें किताबों के ऊपर ईमान लाने का तस्किरा नहीं है। हालांकि आसमानी किताबों पर ईमान इजमाली तौर पर लाना ये भी ईमान के लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई उन तमाम आसमानी किताबों पर हमारा इजमाली तौर पर ईमान है, और कुरान के बारे में हमारा ईमान ये है कि कुरान के अहकाम पर हमें अमल भी करना है, कुरान के अहकाम को हमें मानना भी है। अल्लाह सुबहानहु व ताला ने चार बड़ी बड़ी मशहूर किताबें नाजिल फरमाई, तौरा, जबूर, इंजील, कुरान। उसके अलावा 100 के करीब सहीफे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए, वयाए मजमूई 104 के करीब छोटी बड़ी आसमानी किताबें हो जाएगी। नंबर दो, हजरत शीश अलैहिस सलाम पर 50 सहीफे नाजिल हुए, हजरत इदरीस अलैहिस सलाम पर 30 सहीफे नाजिल हुए, हजरत इब्राहीम अलैहिस सलाम पर 10 सहीफे नाजिल हुए, और हजरत मूसा अलैहिस सलाम पर तौरात के अलावा 10 सहीफे नाजिल हुए। तो ये हो गई आसमानी किताबों की तादाद जो मनकूल है मुख्तलिफ रिवायतों के एतबार से, और नसई शरीफ के अंदर जहाँ ये हदीस जिब्राइल है उसमें हज का तस्केरा भी मौजूद है। इसीलिए कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि यहाँ हज का तस्केरा क्यों नहीं है, यहाँ रावी ने जो हमारे सामने जिक्र किया तो उसने हज का तस्केरा नहीं किया, यही रिवायत नसई शरीफ में है, वहाँ हज का भी तस्केरा है। इससे मालूम हुआ कि हज के मुतालिक भी जो है इस ईमान और उस पर अमल करना साहिब इस्तेआत के लिए जरूरी हो जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुद्दूहु, साहिल साहब को बुला के लाओ। बुलाने गए फलम यरव शैयान, का वो अलोप हो गए, अलोप साहिल साहब गायब हो गए, नजर ही आए कहाँ चले गए। फकाल, तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाजा जिब्राइल, ये आने वाले साहब साहिल साहब मालूम है कौन थे? अरे ये तो जिब्राइल अमीन थे। तशरीफ लाए थे ताकि लोगों को उनका दीन सिखलावे, इसके लिए आए थे। दीन तो 23 साल से सिखाते रहे, जिंदगी के आखिरी मरहले में खुलासा लुबे लुबाब मग्ज सिखाने के लिए जिब्राइल अमीन आए। قال ابو عبد الله, امام بخاری رحمت اللہ علیہ اب اپنی بات لاتے ہیں, جعل ذالک کلہ من الایمان, یہ تمام کی تمام چیزوں کو ایمانیات کے اندر شمار کرایا, یعنی ایمان اسلام دین یہ سب کے سب کیا ہے؟ مترادف ہے, ظاہراً الگ معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ سب کے سب کیا ہے؟ مترادف ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو لا کر کے اپنا مطلب لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ جی باب, اب یہ باب ہے, کوئی عنوان قائم نہیں کیا, پیچھے بتلا چکے ہیں کہ اس طرح کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابواب لاتے ہیں, عنوان قائم کریں گے لیکن کوئی ترجمۃ الباب قائم نہیں کریں گے, اس کے مقاصد کیا ہے وہ پہلے کلام ہو چکا ہے۔ بعض نسخوں کے اندر یہاں باب کا لفظ نہیں ہے, اس نسخہ جو ہمارے سامنے متداول ہے اس کے اندر لفظ باب موجود ہے, دوسرے نسخوں کے اندر لفظ باب نہیں ہے۔ بعض حضرات یوں فرماتے ہیں یہ باب سابقہ باب کی ایک فصل ہے, یہ باب سابقہ باب ہی کی ایک فصل ہے, اس لیے بہت سے نسخوں کے اندر باب ہی نہیں اور یہاں باب ہے لیکن کوئی ترجمہ نہیں, کیونکہ وہ سابقہ باب کی ایک فصل ہے اس اعتبار سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جو ہے امت کے لیے تسلی کی بات بتلا دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو تسلی کی بات بتلانی ہے کہ جب ایمان کسی کے دل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان نکلتا نہیں ہے, ایک مرتبہ جب ایمان دل میں اچھی طرح راسخ ہو جائے گا, پیوست ہو جائے گا, داخل ہو جائے گا تو پھر وہ ایمان نکلتا نہیں ہے۔ بعض لوگ جو مرتد ہو گئے, جیسے کہ عرمیین والا واقعہ, قبیلہ عرینہ کے لوگ جو آئے تھے ایمان کا اظہار کیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ کے باہر بھیج دیا, پھر وہ لوگ مرتد ہو کے چلے گئے۔ تو بعض لوگ جو مرتد ہو گئے وہ اس لیے مرتد ہو گئے کہ انہوں نے ابھی تک ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھا ہی نہیں تھا, ابھی ایمان ان کے دلوں کے اندر پیوست نہیں ہوا تھا, ایمان ان کے دل کے اندر راسخ نہیں ہوا تھا, اس لیے وہ لوگ مرتد ہو گئے اور ایمان سے نکل کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ ورنہ حقیقی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب انسان ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے, ایمان دل میں پیوست ہو جاتا ہے, ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے, ایمان کی حلاوت دل دماغ میں آ جاتی ہے تو پھر انسان مرتد ہوتا نہیں ہے۔ جی पढ़ो जल्दी से रिवाइज पढ़ लो जी। ये रिवायत बदूल वही के अंदर बहुत तफसील के साथ गुजर चुकी है, उसी को एक हिस्सा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लाए हैं। उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह जो मदीना के फुकहाए सबा में भी समझे जाते हैं, वो फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उनको ये खबर दी। कहते हैं कि मुझे अबू सुफियान इब्ने हर्ब ने ये खबर दी कि अबू सुफियान इब्ने हर्ब को हिरकल ने ये खबर दी। और हिरकल ने जो सवाल जवाब किए थे उसने ये कहा, सअल्तुका हल यजीदून अम यनकुसून, के अबू सुफियान मैंने तुमको ये पूछा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की तादाद ज्यादा हो रही है या उनके मानने वालों की तादाद कम हो रही है। फजाम था अबू सुफियान, तुम्हारा ख्याल ये था कि अन्नहुम यजीदूना, कि उनकी तादाद ज्यादा होती चली जा रही है, उनकी तादाद बढ़ रही है। तो उस पर हिरकल का तबसेरा किया था, वकजालिकल ईमानू, बस ईमान इसी तरह हुआ करता है, हत्ता यतिम ऐ अमरल ईमानी, कि ईमान तमाम हो जाए यानी ईमान का मामला, कि ईमान जब इंसान को नसीब होता है और पूरे तौर पर इंसान ईमान में आ जाता है, फिर लोग ईमान दुनिया में जाहिर होता है या के बाद दीगरे लोग ईमान में दाखिल होना शुरू होते हैं, यहाँ तक कि ईमान का इतमाम, दीन का इतमाम, शरीयत का इतमाम हो जाता है और उसके अंदर कोई कमी बाकी रहती नहीं है। वह सअल तुका, अबू सुफियान मैंने तुमको पूछा, क्या उनमें से कोई आदमी उनके दीन से नाराज होकर नापसंद करते हुए मुर्तद हो जाता है इस्लाम में दाखिल होने के बाद। फजामता अल्लाह, अबू सुफियान तुम्हारा ख्याल ये था, तुम्हारा कहना ये था कि नहीं, कोई भी इस्लाम छोड़ के निकलता विकलता नहीं है। वकजालिकल ईमान, ईमान का यही हाल है, हत्ता तुखालितु बशाशतुहु अल-कुलूब, यहाँ तक के ईमान का इंशिरा, ईमान की हलावत कुलूब के अंदर पैवस्त हो जाती है, ला यस्खतुहु अहदुन, तो कोई भी आदमी नाराज होकर के ईमान से निकलता नहीं है, ईमान से खारिज होता नहीं है। ये रिवायत क्यों लाए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर, देखिए अबू सुफियान और हिरकल बादशाह के दरमियान जो सवाल जवाब हुए, उस सवाल जवाब के अंदर ईमान और दीन के दरमियान के अंदर कोई फर्क नहीं रहा, ईमान और दीन के दरमियान में कोई फर्क नहीं रहा। वह कजालिकल ईमान हत्ता यतिम्मा सुख्ततन लिदीनिही, वह कजालिकल ईमान हीन तुखालितु बशाशतुहुल कुलूब, तो सवाल में दीन, जवाब में ईमान, सवाल करते वक्त पर दीन और जवाब देते वक्त पर ईमान। यह इमाम बुखारी क्या इस्तिलाल करना चाहते हैं, ईमान और दीन दोनों एक दूसरे के मुरादिफ है, दोनों में तरादुफ है और तरादुफ के ऊपर ये इस्तिदलाल करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा इश्काल पैदा होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो इसका इस्तिदलाल करना चाहते हैं कि ईमान और दीन में तरादुफ है, तो किसकी बात से इस्तिलाल कर रहे हैं इमाम बुखारी? हिरक लकी बात से ही न, हिरक लही की बात से इस्तिलाल कर रहे हैं। हिरकल कौन सी ऐसी शख्सियत है कि वो हुज्जत शरिया हो उसका कौल? اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف کی تائید کس سے کروا رہے ہیں؟ ہرقل سے کرا رہے ہیں، اور ہرقل تو اکثر حضرات کے قول کے مطابق ایمان لایا نہیں، تو پھر اس کے قول کو کیسے استدلال میں پیش کر رہے ہیں ایمان اور دین کے مترادف ہونے کے معاملے میں؟ تو اس اشکال کا پہلا جواب سمجھو، ہرقل نے جو کچھ سوالوں کے اوپر جوابات دیے اور جوابات کے اوپر جو اپنی طرف سے تبصرہ پیش کیا، وہ اپنی ذاتی رائے نہیں تھی، بلکہ ہرقل سابقہ آسمانی کتابوں کا بڑا عالم تھا، اور سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم سے وہ بہرور تھا، تو سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم کی روشنی کے اندر اس نے یہ ساری باتیں کہی، اس لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی، اور بعد میں حضرت ابو سفیان بھی تو جلیل القدر صحابی بن گئے، وہ ان کی باتیں نقل کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نقیر نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بات ہمارے لیے بطور حجت اور دلیل کے ہوگی، کیونکہ ہرقل کی یہ تمام باتیں سابقہ آسمانی کتابوں کے علم کی روشنی کے اندر ہے۔ دوسرا جواب اس کا سمجھے، امت مسلمہ کی تقریر، امت مسلمہ کا اس کو صحیح گرداننا، اس لیے کہ ہرقل کی یہ باتیں جو نقل کی گئی، اس باتوں کو پوری امت مسلمہ نے تلقی بالقبول کیا، کسی نے جو ہے ہرقل کی اس بات کو رد نہیں کیا، تو امت کا جو ہے اس کو قبول کر لینا، امت مسلمہ کا اس کو مان لینا، اس کو تقریر اور اس کو ثابت ماننا، یہ ہے دلیل نمبر تین۔ یہ جو ہیرکل کی باتیں ہیں, یہ ہیرکل کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خود کی, یعنی وہ پہلے ہی سوال کا حل ہے, بس یہ دو جواب کافی ہے اس کے. اب یہاں پر ایک اور نقطے کی بات سمجھ لو جو اس وقت حدیث شریف کے اندر بتلائی نہیں تھی. جب کوئی تنظیم, کوئی تحریک, کوئی جماعت وجود میں آتی ہے تو ابتدان اس کے ماننے والے افراد کی تعداد کم ہوتی ہے, تو اس وقت کے اوپر جو افراد ہوتے ہیں تنظیم کے, تحریک کے, جماعت کے, تو ان کے افراد کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے امیر کے لیے ان کی تعلیم اور تربیت بہت آسان ہوتی ہے. امیر ان کی پوری تعلیم کرے گا, پوری تربیت کرے گا, پوری نگرانی کرے گا. لیکن جب افراد کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر نظر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے جب تعداد بڑھ جاتی ہے, افراد زیادہ ہوتی ہے, افراد زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں چل کر کے تربیت اور تعلیم کا وہ معیار باقی نہیں رہتا جو کم تعداد کے زمانے کے اندر ہوتا ہے. مدرسوں کا حل بھی یہی ہے. جن مدرسوں کے اندر طلبہ کی تعداد مختصر ہے, ان مدرسے کے ذمہ دار مخلص فکر مند ہیں, تو وہ ہر طالب علم کی ہر چیز پر پوری نگرانی رکھیں گے, تعلیم پر, تربیت کے اوپر. اور جن مدرسوں کے اندر طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر طالب علموں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر وہ توجہ ہو پاتی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے, یہ ایک جماعت ہے, سب سامنے ہے, کوئی جھونکا مارے گا تو بھی نظر پڑ جائے گی, کوئی کھیلنے جائے گا تو بھی نظر پڑ جائے گی. اب جماعت کے اندر جو ہے 1000 طلبا ہو, 80-90-100 طلبا ہو, پیچھے کون کیا کر رہا ہے اس سب کو کچھ معلوم نہیں, کچھ پتا نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہم ایسی جماعتوں کو بھی سبق پڑھاتے ہیں کہ جہاں جماعت کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ پیچھے بیٹھنے والے طلبا کیا کرتے ہیں, نہ مجھے اس کی فکر ہے نہ ان کو میری فکر ہے, اور میں پڑھاتا چلا جا رہا ہوں اور وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سال بھی پورا ہوتا جا رہا ہے. تو جب بھی تعداد کی کثرت ہو جائے گی تو وہاں یہی ہوگا. تو اب یہ جو ابتداد کے واقعات پیش آئے اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ جب تعداد مختصر تو امیر, نبی, صارع کو ہر ایک فرد کے اوپر پورے پوری توجہ دینے کا, ان کی تعلیم اور تربیت کا موقع ملے گا, اسی لیے ان کی کمال تعلیم اور تربیت ہو پائے گی. اور جب تعداد بڑھ جائے گی تو تعلیم اور تربیت کا جو معیار قلت عدد کے وقت پر تھا وہ کثرت عدد کے بعد باقی رہتا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کی اس آیت میں پڑھو, الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا, اس سے اوپر پڑھو, ہاں اس میں دیکھو پہلے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تعداد کتنی تھی, پھر تعداد میں کمی آ گئی, یہاں تک کہ آخری تعداد کیا باقی رہی, 1 کے مقابلے میں 2. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا, تو یہاں بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے وعلم ان فیکم ضعفا, تو وہاں یہی جواب دیا جاتا ہے کہ شروع زمانے کے اندر جب تعداد کم تھی تو اس وقت کے اوپر جو ہے ایمان, اخلاص اور حضور کی ہر ایک کے اوپر کامل توجہ اور تعلیم اور تربیت, وہ بعد میں تعداد بڑھنے کی وجہ سے پھر اس کے اندر فرق آیا, اس کو تعبیر کیا گیا وعلم ان فیکم ضعفا کے ذریعے سے. بس یہاں ارتداد میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب تعداد بڑھے گی ہر ایک کی تعلیم اور تربیت کے اوپر وہ توجہ نہیں ہوتی جو تعداد کی قلت کے زمانے میں ہوتی ہے, اس لیے یہ ارتداد کے واقعات پیش آتے ہیں.